الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں یہ شعبان کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے جس کے لیے ہم سب کو دعا بھی مانگنی چاہیے اور دعا دل و جان سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرما دے اور صحت کے ساتھ نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ نصیب فرمائے. رمضان شریف کے روزے رکھنے, تراویح پڑھنے, تلاوت کرنے, اعتکاف کرنے, دعائیں کرنے کے ساتھ نصیب فرمائے اور ظاہر و باطن کے تمام گناہوں سے بچنے کے ساتھ نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنی رضا اور جنت کی فردوس عطا فرمائے, اپنی ناراضگی اور دوروں سے پناہ عطا فرمائے. رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے کچھ باتیں تو وہ تھیں جو ناچیز نے گزشتہ منگل آپ کے خدمت میں بیان کی تھیں کہ رمضان شریف کی تیاری میں کیا کیا کام کرنے چاہیے, وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے. آج بھی چند ایسی باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے اور ان سب کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. اللہ جل شانہ کی بے شمار رحمتوں, برکتوں اور مغفرتوں کی بارش کا مہینہ ہے. اس مہینے کی مغفرتوں, برکتوں, رحمتوں سے محروم بھی بڑا محروم ہے اور جو فیضیاب ہو جائے اور مستفید ہو جائے وہ بڑا سعادت مند ہے. اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے رمضان مبارک کے فضائل کا مطالعہ کر لیں, یعنی رمضان مبارک میں نمازوں کا کیا ثواب ہے, روزے کیا ثواب ہے، تراویح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، تلاوت کرنے کا کیا ثواب ہے، اذکار و تسبیحات کا کیا ثواب ہے، افطاری کرنے اور کرانے کا کیا ثواب ہے، سحری کا کیا اجر و ثواب ہے، شب قدر کیسی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، افطار کے وقت کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، ان کا ثواب معلوم ہونا چاہیے. اور وہ احادیث طیبہ میں کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے. اس سلسلے میں ایک جامع رسالہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کا نام ہی فضائل رمضان ہے، جو فضائل اعمال کے اندر ہے. وہ اس موضوع پر بہت کافی شافی اور جامع رسالہ ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ کر لیا کریں. اس کے مطالعے سے ایک تو رمضان مبارک کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اور پھر وہ اجر و ثواب پڑھ کر طبیعت میں شوق پیدا ہوگا ان شاء اللہ. اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی طرف طبیعت راغب ہوگی، اور یہ مطلوب ہے. اور وہ فضائل ہماری عین ضرورت ہے، ہم ان کے محتاج ہیں. ان کو حاصل کرنے کی نیت سے ہمیں رمضان مبارک کا استقبال کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے اور دیگر نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے وہ اسی لیے بیان کیے گئے، بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان کے حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال درست کریں. اور ایک کتابچہ بھی انشاءاللہ بیان کے آخر میں تقسیم ہوگا، اس میں بھی چند فضائل بیان کیے گئے ہیں جو بطور خلاصہ کے ہیں، ان کو بھی بار بار مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے، تو یہ دوسری بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے جس جس پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور وہ عام طور پر ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر، جو کہ صحت مند ہو، رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں. جن جن پر فرض ہیں ان کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ روزے کے ضروری مسائل کا علم حاصل کریں کہ کن صورتوں میں روزہ فاسد ہوتا ہے، کن صورتوں میں روزہ فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور کن صورتوں میں نہ روزہ فاسد ہوتا ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن صورتوں میں روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ فاسد ہوتا ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے. ایسے ضروری ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے. اب اس کا علم کیسے حاصل کریں؟ کچھ تھوڑے سے مسائل تو اس کتابچے میں بھی لکھ دیے گئے ہیں جو بیان کے آخر میں انشاءاللہ تقسیم ہوگا، اور بہشت زیور میں بھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. خواتین اس کا مطالعہ کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بیشتر مسائل مردوں اور عورتوں مشترک ہیں، تو اس کا مطالعہ کر لیں. لیکن یہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، کیونکہ ہر سال یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خواتین حضرات روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض دفعہ اس میں کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے, وہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر وہ اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے گنہگار بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کا روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ کفارے کے 60 روزے رکھنے بھی ان کے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ روزے کے ضروری ضروری مسائل کا علم حاصل کیا جائے, اور وہ ضروری مسائل اس کتابچے میں بھی لکھے گئے ہیں جو انشاءاللہ قریب آپ کو ملے گا. اسی کا بار بار مطالعہ کر لیں, اس کا بار بار مطالعہ کر لیں, مطالعہ کرتے رہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پہلے بھی میں نے بیان کی تھی لیکن اب بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ابھی سے اس پر عمل شروع کریں, تاکہ رمضان شریف کے مہینے میں خاص طور پر ہم اس پر عمل کرتے رہیں. اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. رمضان شریف کا مہینہ ہے اسی لیے تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے, دوزخ سے بری فرمائے, اپنی رضا عطا فرمائے, جنت الفردوس عطا فرمائے, دوزخ سے آزاد فرمائے. تو یہ سب ان سب کا تعلق ہے گناہوں سے, کہ گناہ جو ہیں انہیں سے اللہ پاک کے ناراض ہوتے ہیں, اور گناہوں کی وجہ سے آدمی دوزخ کے لائق ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں تکلیف آتی ہے. لہذا رمضان آنے سے پہلے ہی جو گناہ ماضی میں ہو گئے ان سے توبہ کر کے فارغ ہو جائے, اگر کر چکے ہیں تو بس دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں کیے تو ایک دفعہ توبہ کر لیں. اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت بھی کریں, ارادہ بھی کریں, ہمت بھی رکھیں, اور موجودہ حالت میں جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں. جب بندہ کوشش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, اور بندہ گناہوں سے بچنے والا بن ہی جاتا ہے. لہذا اپنے موجودہ حالت کی فکر کریں, تاکہ رمضان شریف میں بھی ہمیں یہ سعادت نصیب رہے کہ جس طرح اب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں, رمضان میں بھی یہی صورتحال قائم رہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم رمضان شریف کی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکیں. گناہ تو بہت سارے ہیں, سبھی سے بچنا ضروری ہے, لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ وہ خود بھی گناہ ہیں اور بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے, ان کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, ان سے خاص طور سے بچنے کی کوشش کریں. جس میں سے ایک ہے غیبت. غیبت کا گناہ بڑا سنگین گناہ ہے, اور غیبت سب جانتے ہیں اس کا نام ہے کہ آدمی کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرے, کسی بھی مرد کی کسی بھی عورت کی اس کے پیٹ پیچھے آدمی برائی کرے اور اس میں جو عیب ہے وہ بیان کرے, اس میں جو عیب ہے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرے, اسے کہتے ہیں غیبت. یہ غیبت جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اس کی حرمت قرآن شریف میں مذکور ہے, اور بڑی خطرناک انداز سے وہ بیان کی گئی ہے کہ غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے, غیبت کرنا بھی ایسے ہی حرام ہے. اور یہ غیبت جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے. مثلا جب آدمی کسی غیبت کرتا ہے تو عام طور پر غیبت کرنے والے کے دل میں اس کی حقارت ہوتی ہے، کیونکہ اپنے معزز، اپنے مکرم، اپنے محترم کی کوئی برائی نہیں کرتا. جس شخص کے دل میں محبت ہو، عقیدت ہو، عظمت ہو، بڑائی ہو، ہم اس طور پر آدمی اس کی کوئی برائی نہیں کرتا بلکہ اچھائیاں بیان کرتا ہے. غیبت آدمی عام طور پر جب ہی کرتا ہے جب دوسرے کی حقارت دل کے اندر ہوتی ہے. اب دوسرے کو حقیر سمجھنا، خود کو اچھا سمجھنا، اس سے افضل سمجھنا، یہ تو عین تکبر ہے. تو غیبت کرنے والے کا جو غیبت کرتا ہے وہ تکبر میں بھی بعض دفعہ مبتلا ہوتا ہے. تو یہ غیبت جو ہے تکبر کا بھی ذریعہ ہے. نیز جب کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو جتنا کسی کے اندر عیب ہے اتنا ہی بیان کرے تو غیبت ہے اور گناہ ہے. لیکن غیبت کرنے والا عام طور پر اس حد تک قائم نہیں رہتا، بلکہ کسی کے اندر اگر ایک عیب ہے تو دو تین برائیاں اور عیب اپنی طرف سے ملا دیتا ہے. ابھی جو دو تین عیب اس نے اپنی طرف سے اس کے بارے میں بیان کیے ہیں، یہ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. جب اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہوگی، یہ بہتان ہے. اور بہتان لگانا، اللہ بچائے، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے اور ناجائز ہے. تیسرے، جس کے بارے میں غیبت کی جاتی ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں تو پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے. یہ غیبت کرنا لڑائی کا ذریعہ بھی ہے. غیبت کرنے کی وجہ سے آپس میں پتہ تعلقی ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. اس لڑائی جھگڑے کے اندر ظاہر غصہ آتا ہے اور غصہ جو ہے آدمی اس پر اس کے حق پہ قائم رہتا نہیں. تو اس غصے میں آدمی کر نہ جانے کیا کیا بکتا ہے اور کیا کیا بولتا ہے اور کیا کیا سناتا ہے اور کیسے کیسے طعنے دیتا ہے اور کیسی کیسی برائیاں اور ملامتیں کرتا ہے. تو دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے گناہ غیبت کرنے کی وجہ سے جمع ہو گئے. کہ قطع تعلقی بھی ہو گئی، قطع رحمی بھی ہو گئی، لڑائی بھی ہو گئی، جھگڑا بھی ہو گیا، تو میں بھی ہو گئی، اور بعض وقت ہاتھ اپائی بھی ہو جاتی. تو غیبت ایک ایسا معاشرتی گناہ ہے کہ جس سے گھر گھر میں نا اتفاقی اور قطع تعلقی، لڑائی جھگڑے وجود میں آتے ہیں. اس لیے اگر ہم غیبت ہی سے بچ جائیں اور آج ہی سے ہم اپنی زبان کو غیبت سے روک لیں تو ان سب گناہوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو. بھئی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس ذرا سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اپنی زبان سے انشاءاللہ کسی کی برائی نہیں کروں. اس کے بعد ارادہ کر لے، اس کے بعد دل دل میں دعا بھی کر لو کہ یا اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں مگر میں کمزور ہوں، میں کہیں نہ کہیں بھیگ جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا اور غلطی کر بیٹھوں گا، آپ میری مدد فرمائیں اور میرے لیے یا اللہ غیبت سے بچنا آسان کر. خوب گڑ گڑا کے دعا کرو اور پھر اپنی سی ہمت اور کوشش کرو. پھر تیسرا کام یہ کہ جب کہیں بات کرنے کا موقع آئے پہلے سوچ لو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر کوئی جائز بات کہہ رہے ہیں، کوئی مباح بات کہہ رہے ہیں، یا کسی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ اس کی تعریف سے متعلق ہے تو تعریف کر دو، اور جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس سے اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی برائی بیان ہو رہی ہے، تو بس منہ بند کر دو. اب یہ تین کام ہیں. وہ تین کام کرنے کی ہم عادت ڈال لیں تو بس غیبت سے بچنا بہت ہی آسان ان شاء اللہ کر لیں. پھر بتلا دوں کہ ایک تو دل میں تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں، اور عادت بنا لیں کسی کی برائی نہ کرنے کی. اب تو عادت بنی ہوئی ہے برائی کرنے کی، اس کے الٹ عادت ڈال لیں کسی کی برائی نہ کرنے کی. ساتھ ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں گے. دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تیسرے نمبر پر جب بولیں سوچ کر بولیں، جس کو اردو کے ایک محاورے کہتے ہیں پہلے تولیں پھر بولیں، پہلے تولیں پھر بولیں، یعنی سوچ کر بولیں. اگر غیبت ہے تو اپنی زبان بند کر لیں، اگر کوئی جائز و مباح بات ہے، کوئی نیکی کی بات ہے تو کہیں، اور کسی کی اچھائی بیان کر زبان آ رہی ہے دل کے اندر کہ بھائی فلانے نے کے اندر یہ خوبی ہے، فلانے کے اندر یہ خوبی ہے، بس تو بیان اسی خوبی بیان کر دیں. اس طرح سے سوچ سوچ کے بولنے کی جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ بس غیبت نہیں نکلے گی، دوسرے کی تعریف نکلے گی، انہیں تو خاموش رہیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کو اپنے عمل میں لانے کے لیے بطور یادداشت کے اپنے انگوٹھی کے اوپر لکھوایا ہوا تھا، کل خیر و الا فیصمت، اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو، اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر اس پر عمل پیرا تھے کہ ایک شخص نے ان حضرت سے کہہ دیا، اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میں بڑے بڑے اماموں کی خدمت میں رہا ہوں، بڑے بڑے علماء صلحاء کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی ان کی زبان سے کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ برائی سنی ہے، کبھی نہ کبھی ان کی زبان سے ایسی بات سنی ہے جس کا تعلق غیبت سے ہے. آپ کی خدمت میں عرصے سے آ رہا ہوں، لیکن حضرت آج تک کبھی میں نے آپ کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی اور غیبت نہیں سنی. یہ اس نے کہا تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں باولا ہوں جو میں کسی کی غیبت کروں، میں باولا ہوں جو میں کسی کی برائی کروں، کروں گا تو اپنی مائی کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی غیبت کرنے کی. یہ حضرت نے کہا، وہ کہا کہ حضرت میں تو اور شش و فن میں مبتلا ہو گیا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کروں گا تو اپنی مائی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، یہ بھی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ اول تو کسی کی بڑائی کریں گے نہیں، کریں گے تو اپنی ماں کی کریں گے، کیوں کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی جو کسی کی برائی کرتا ہے تو برائی کرنے والے کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں جس کی اس نے برائی کی ہے، میری نیکیاں فالتو ہیں کیا؟ محنت میں کروں اور برائی کر کے دوسرے کو لے لوں، یہ تو بیاکلی کی بات ہے، نہ سمجھی کی بات ہے، میں کیوں کروں؟ اور یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اگر کروں گا تو اپنی ماں کروں گا تاکہ بیٹے کی نیکی ماں کے پاس اور گھر کی نیکی گھر میں، تو میری نیکی والدہ کے پاس چلے جائے تو کیا حرج ہے، وہ تو گھر میں ہی ہے نا، تو گھر کی مایا گھر میں رہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں باہر نہیں جانی چاہیے بھائی، تم رات دن محنت کرو اور آ کر کے سارے پیسے محلے میں تقسیم کر دو تو سارے بچے بھوکے، بیوی بچے سب پریشان اور تکلیف میں، تو جیسے یہ بے وقوفی ہے ایسے بھی نیکیاں آخرت کا سکہ ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو کروں میں اور پھر تقسیم کر دوں دوسروں کے برائیاں کر کر کے. بہرحال ایک تو بھائی غیبت کا گناہ جو ہے نا یہ خود بھی گناہ ہے اور بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. دوسرا گناہ ہے بد نگاہی کا گناہ، بد نظری اور بد نگاہی. بد نگاہی خود بھی گناہ ہے اور یہ بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے. ایک تو اس گناہ کے مواقع اور اسباب بہت زیادہ ہیں، اور اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہیں. پہلے زمانے میں تو ویسے تھا کہ عورتیں کہیں بے پردہ کسی کو نظر آ گئیں اور اس نے بد نگاہی کر لی تو کر لی، لیکن پچھلے زمانوں میں شریف پردے کا عام رواج تھا، مسلمان عورتیں با پردہ رہتی تھیں، تو اس لیے اس کا موقع اتنا نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر دیکھتے دیکھتے مسلمان عورتوں میں بے پردگی شروع ہو گئی تو اس کا موقع عام ہونے لگا، پھر سینما بن گئے اور سینما کے اندر لوگ جا کر کے مظاہرے کے فوش مناظر دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں، فلموں کے اندر آج بھی فوش مناظر دکھائے جاتے ہیں، پہلے بھی فوش مناظر دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک محدود جگہ میں ہوتے تھے سینما، وہاں پر عام لوگ جاتے ہوئے بھی شرماتے تھے، جو آوارہ قسم کے لوگ تھے وہی جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے یا کہیں شادی بیاہ میں کہیں اس قسم کی بے پردگی کا مظاہرہ ہو گیا، ناچ گانا ہو گیا، تو وہاں یہ گناہ ہو جاتا تھا. اور اب ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل میں ہر جگہ ننگی دنیا آ گئی، اور بد نگاہی کا جو اسباب ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گئی. عورتیں بے پردہ بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ آلات بھی اتنے عام ہو گئے کہ ٹی وی گھر گھر میں موجود ہے، اور اس کے اندر وقفے وقفے سے عورتوں کی تصویریں آتی رہتی ہیں، مردوں کی تصویریں آتی رہتی ہیں. کہ عورتوں کو مرد دیکھ کر کے بدنگاہی کر سکتا ہے، مردوں کو دیکھ کر عورتیں بدنگاہی کر سکتی ہیں. تو اس کے بدنگاہی کے جو اسباب ہیں اور جو ذرائع ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہے. تو یہ گناہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ عام ہو گیا، اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور حدیث کی روح سے قرآن شریف میں اللہ پاک نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ بدنگاہی یہ گناہ کا پہلا درجہ ہے، پہلا قدم ہے یہ، اور بدکاری اس کا انتہائی درجہ ہے. اس لیے حکم دیا ہے مردوں کو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور عورتوں کو اللہ پاک نے تین حکم دی، مردوں کو تو دو حکم دیے کہ نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو تین حکم دیے، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں یعنی بچائیں، جہاں کہیں بھی نظر کے ذریعے بد نظری بد نگاہی ہو سکتی ہے اپنی نظر کو وہاں سے بچائیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وہی کہ بد نگاہی گناہ کا پہلا درجہ ہے اور بدکاری اس کا انتہائی درجہ ہے. جیسے شروع سے بچیں گے تو انتہا سے بچیں گے، ورنہ انتہا میں مبتلا ہونے خطرے ہی خطرہ. تیسرا حکم یہ کہ وہ اپنی زیب و زینت کو پوشیدہ رکھیں، یعنی اس بد نظری کا جو اصل محل ہے وہ نامحرم عورتیں ہیں، نامحرم عورتیں ہیں ہی اس کا ذریعہ بنتی ہے. لہٰذا ان کو بھی حکم یہ ہے کہ اپنی نظر بچائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، کیونکہ وہ بے پردہ لوگوں کے سامنے آئیں گی، کہیں بھی آئیں، چاہے ٹی وی پہ آئیں، چاہے اخبارات میں آئیں، چاہے رسائل میں آئیں، چاہے مصنوعات میں آئیں، چاہے اشتہارات میں آئیں، چاہے پوسٹروں میں آئیں، اور چاہے رسائل میں آئیں، اور چاہے انٹرنیٹ اور موبائل میں آئیں، جہاں بھی وہ بے پردہ آئیں گی بدنگاہی کا ذریعہ بنیں گی. وہ پردے میں رہیں گی تو نامحرم مردوں کو بدنگاہی کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ان کو تیسرا حکم بھی ہے کہ وہ پردے میں رہیں. پردے کا حکم مردوں کو نہیں، عورتوں کو حکم ہے کہ عورتیں شرعی پردے کے اندر رہیں تو بدنگاہی کا بازار بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ان کی بے پردگی کی وجہ سے بدنگاہی کا بازار گرم ہے، اگر وہ پردے شرعی پردے اختیار کر لیں اور یہ ساری تصاویر وغیرہ بھی ختم کر دی جائیں اور انٹرنیٹ اور ٹی وی پر بھی نامحرم عورتوں کی تصویریں بند کر دی جائیں تو پھر یہ بدنگاہی کا بازار بند ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اتنے اس کے اسباب میں، لہٰذا ابھی سے اپنے نظر کی حفاظت شروع کریں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی گناہ کے عام ہونے کی وجہ سے وہ گناہ جائز نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ جائز نہیں ہوتا ہے، گناہ گناہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی عام ہو جائے. جیسے چوری ہے، عام ہو جائے تو چوری جائز نہیں ہو جائے. شراب نوشی ہے، اگر خدا نہ خواستہ عام ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا. جیسے سود دنیا میں بہت ہی عام ہو گیا، اس کے باوجود بھی حرام حرام ہی ہے. بس ایسی غیبت کتنی عام ہو جائے، بدنگاہی کتنی عام ہو جائے، عورتیں کتنی بے پردہ ہو جائے، گناہ گناہ ہی رہے گا. جب رہے گا تو بس اس کو رمضان سے پہلے بھی ہم کو چاہیے کہ اس گناہ سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور بچائیں، اور رمضان شریف میں خاص طور سے. اس کے بعد چند فضائل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس رات اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے, اس کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. اور یہ مبارک رات جس کو شب قدر کہتے ہیں یہ سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے, اور یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر ہوتی ہے. رمضان شریف میں ایک حدیث میں بڑی عجیب و غریب فضیلت بیان ہوئی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں ہوتا. پورے مہینے رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں, یعنی بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہیں پیش ہوتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ان کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھے اور تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر سجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اور اس کے لیے جنت میں ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل بناتے ہیں جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے, اور ہر دروازے میں سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ رنگ کے یاقوت سے مزین ہوگا. اور رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف فرماتے ہیں, اور روزے دار کے لیے روزانہ صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اندازہ کرو کتنی بڑی فضیلت ہے. اور روزے دار رمضان شریف میں رات میں یا دن میں اگر ایک سجدہ بھی کرے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنا لمبا چوڑا ایک درخت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے سے اگر کوئی سوار چلے تو پانچ سو سال میں اس کے نیچے سے پار ہوگا. ایک سجدے کا یہ سوال ہے, نماز کے ہر سجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکیاں ملیں گی, اور ایک محل ملے گا ساٹھ ہزار دروازے والا, اور ایک درخت اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عطا فرمائیں گے جو اتنا لمبا چوڑا ہوگا. اس لیے ہمیں بڑے شوق و ذوق سے رمضان شریف میں روزے رکھنے چاہیے, اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنا چاہیے. وہ عبادت میں یہ لگنا ہے کہ ایک تو پابندی سے انشاءاللہ تعالیٰ روزے رکھنے ہیں, دوسرے تراویح پڑھنی ہے. اور تراویح کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ہم کو ایسی مسجد میں پڑھنی چاہیے یا ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنی چاہیے جو آرام و اطمینان سے تلاوت کرے, آرام و اطمینان سے رکو سجدہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کے اندر ایک فضیلت تو یہی رکھی ہے کہ جو آدمی ثواب کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تراویح پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور بیس رکعت تراویح میں چالیس سجدے ہوتے ہیں, چالیس سجدے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنا قرب ادا کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں. تو چالیس سجدوں میں سے ہر سجدے کے بدلے یہ فضیلت ہوگی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اسی طرح ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے, اور جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس مبارک مہینے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے کے لیے مقرر کر دیجیے تاکہ عبادت کر کے وہ میرے اندر قیام کرنے کے اور رہنے کے قابل ہو جائے. تو جب جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہی ہے اور ادھر بندہ روزہ رکھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, تو وہ کیسے معلوم ہوگا؟ یقیناً معلوم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح جنت میں جب اللہ پاک نے اہل جنت کے لیے حورے تیار کیے ہیں اور حورے پیدا کیے, وہ بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدا ذوالجلال, اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے کچھ خاوند بنا دیجیے. اب حدیث سننے کی آگے حدیث شریف کا مفہوم سنیں. پھر جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی, رمضان شریف میں اپنے نفس کی اپنی جان کی حفاظت کی گناہوں سے, آگے گناہوں کا ذکر فرماتے ہیں, اور کوئی نشے والی چیز نہیں پی, تمام نشے والی چیز اس کے اندر آ گئی, شراب ہے, افیون ہے, ہیروئن ہے, بھنگ ہے, پوست ہے, نشے والا گٹکا ہے, جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشے والی چیز نہیں پی اور کسی مومن پر کوئی بہتان نہیں لگایا اور کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کیا, یہ چار قاعدے ہیں میری سب. تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں اس کے 100 حوروں سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں سونے, چاندی, یاقوت اور زمرد, دیکھو کتنی قیمتی چیزیں ہیں, سونا, چاندی, یاقوت اور زمرد, دنیا میں عام لوگوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں, اور پورا محل ہی ان چار چیزوں سے بنا ہوا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ سونے, چاندی, یاقوت و زمرد کا محل اتنا لمبا چوڑا ہے, اتنا لمبا چوڑا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں کہیں بکریوں کا باڑا ہو, اس پوری دنیا کے اعتبار سے بکریوں کا باڑا کتنا چھوٹا سا معلوم ہوگا, بظاہر ایک نقطے کی طرح معلوم ہوگا. دنیا اس میں اگر محل میں رکھی جائے گی تو یہ دنیا بھی وہاں پر بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی, اتنا لمبا چھوڑا وہ محل ہوگا. بھائی جب درخت اتنا لمبا ہے ایک سجدے کے بدلے میں کہ 500 سال میں سوار اس کے نیچے سے گزرتا ہے, تو پھر محل بھی اسی حساب سے لمبا چھوڑا ہونا چاہیے. اور عالم آخرت جو ہے نا وہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے, لگا سکتے. عالم آخرت جو ہے وہ اتنا وسیع ہے دنیا کے مقابلے میں کہ ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. بس ایک ہلکی سی جھلک بعض علماء نے سمجھانے کے لیے بیان فرمائی, ایک مثال سے ایک اس کی سی ہلکی سی جھلک بیان فرمائیے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے ماں کا پیٹ, ایک ہوتی ہے دنیا. کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی کل کائنات وہی ہے نا ماں کا پیٹ, اور اسے نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ کے باہر دنیا کتنی بڑی ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. تو جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا کتنی وسیع ہے, بس اسی طرح سمجھو کہ یہ پوری دنیا جو ہے ماں کے پیٹ کی طرح ہے عالم برزخ میں. عالم دنیا کے بعد جو دوسرا عالم ہے وہ ہے عالم برزخ. وہ عالم برزخ دنیا سے اتنا لمبا چوڑا اور وسیع ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں ساری دنیا, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, زمین سے آسمان تک, ایسی عالم برزخ جو ہے نا وہ وسیع ہے. اور عالم برزخ کے مقابلے میں عالم آخرت اتنی وسیع ہے جیسے ماں کے پیٹ میں کے مقابلے میں دنیا وسیع ہے. چنانچہ حدیث میں یہ ہے کہ حدیث میں جنت اور جہنم کی وسعت بتائی گئی ہے ایک حدیث میں, کہ جنت اتنی اللہ پاک نے وسیع بنائی ہے, اتنی وسیع بنائی ہے, اتنی وسیع بنائی ہے کہ سارے اولین آخرین میں جتنے بھی جنتی ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے جنتی ہیں, یہ سب کے سب جب جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی جنت خالی رہے گی, پھر بھی جنت خالی رہے گی. تو جب جنت خالی رہے گی تو اللہ تعالی ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے, اور مخلوق کو پیدا فرما کر ان کو جنت میں بسا کر کے جنت کو مکمل طور پر آباد فرمائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے نہ کوئی عمل کیا نہ کوئی نیکی کی, مفت میں ان کو جنت کے اندر رہنا نصیب ہو گیا. جنت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ان سب کو جو جنت میں جانے والے ہیں آباد کرنے کے بعد بھی جنت خالی رہے گی. اور مسلم شریف میں یہ حدیث تفصیل سے آتی ہے کتاب الجنہ میں, کہ ایک سب سے آخری جو جنت میں شخص جائے گا, جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائے گا, تو اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. وہ تو بہت لمبا ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. تو جب وہ جنت میں جائے گا تو ہر جگہ اس کو جنت آباد نظر آئے گا, سارے بنگلے کوٹیاں محلات آباد ہوں گے. تو وہ کہیں گے, یا اللہ آپ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا, جنت میں تو کچھ میرے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. تو وہ ہے بھائی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو جگہ عطا فرمائیں گے جنت میں وہ اتنی بڑی ہوگی جیسے دنیا, اور دنیا سے 10 گنا زیادہ. دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے 10 گنا زیادہ لمبی چوڑی جگہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے, محلات عطا فرمائیں گے جو سب نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں. جو سب سے ادنا درجے کا جنت ہے اس کو اتنا ملے گا, تو جو اس سے اوپر درجے والے ہوں گے انہیں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے. اور رمضان شریف کا مہینہ بس یہ جنت کمانے کا مہینہ ہے, اس میں دیکھ لو یہ عظیم الشان محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے رمضان شریف میں. بس 4 کام کر لے رمضان شریف میں, گناہ نہیں کرے, اپنی جان کی حفاظت کرے گناہوں سے, بالخصوص ان گناہوں سے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی نشے والی چیز آدمی نہ پیے, اور کسی پر کوئی بہتان اور الزام نہ لگائے, اور اپنے نفس کی گناہ کبیرہ سے بچائے, اور اگر ہو جائے نا تو فوراً توبہ کر لے, کوئی پریشان نہ ہو کہ بھائی اگر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. بس پھر یہ ہوا کہ بھائی فوراً توبہ کر, اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی تو ایسے عظیم الشان نعمت دے رکھی. تو بھائی سونے کا, چاندی کا, یاقوت کا, زمرد کا اتنا لمبا چوڑا محل اللہ تعالیٰ بنائیں گے کہ جس کے اندر یہ ساری دنیا رکھ دو تو ایسی ہوگی جیسے ساری دنیا کے مقابلے بکریوں کا ایک چھوٹا سا بڑا. آگے مفہوم حدیث شریف کا یہ کہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی, یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا, یا کوئی گناہ کبیرہ کیا, تو اس کے اللہ تعالیٰ 1 سال کے نیک اعمال ختم کر دیں. پچھلے 1 سال کے گناہ نیک اعمال جو اس نے کیے ہوں گے, یہ چونکہ اس نے نافرمانی کی, اور اس کے اوپر روزہ جس کے اندر حلال چیزیں بھی حرام تھی, اور گناہ تو پیسے بغیر اس کے بھی روزے کے بھی حرام ہیں, تو وہ تو بدرجہ والا حرام تھے, اس نے ان کا ارتکاب کیا تو نافرمانی کی. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے آدمی کی نیکیاں ضبط ہو جاتی ہیں, تو یہ بھی ایسے گناہ. اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے حدیث شریف میں یہ ہے کہ بھائی رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو, رمضان شریف میں بے احتیاطی نہ کرو, آنکھوں کی, کانوں کی, زبان کی, دل کی, ظاہر باطن کی حفاظت کرو, اور حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے جس میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو, کھاتے پیتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو, لیکن رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا, لہذا رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرو, اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاؤ. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد ہوتا, اور آخری افطار میں 3 کروڑ آدمی دوزخ سے آزاد ہوتا, اور روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرمائیں گے رات میں, اور آخری رات میں پورے مہینے کے حساب سے جو تعداد بنے گی, جو 1.8 کروڑ بنتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرمائیں گے. حاصل یہ کہ دن رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو دوزخ سے بری فرمائیں گے. اور جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی مغفرت فرما دے گا, جو کسی مسلمان کا روزہ کھلوائے گا تو روزہ کھلوانے پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. دوسرے دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنا دیں گے, روزہ کھلوانے پر روزہ کھلوانے والے کو دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنا دیں گے, یعنی روزہ کھلوانے کی وجہ سے وہ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جتنا روزے کھولنے والے نے جتنا اس کو ثواب ملا ہے اتنے ثواب اللہ تعالیٰ کھلوانے والے کو بھی عطا فرما دیں گے, اور جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. لہذا 10,000 آدمیوں کا روزہ کھلوائے تو 10,000 آدمیوں کے روزہ رکھنے کا ثواب کھلوانے والے کو مل جائے گا, اور 10,000 آدمیوں کے اپنے روزے کا ثواب کوئی کم نہیں ہوگا. جب یہ عظیم فضیلت صحابہ کرام نے سنی تو کہا حضور ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کا روزہ کھلوائیں, کیونکہ ہم غربا اس ثواب سے معروم رہیں گے. اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان فرما کہ اللہ پاک یہ ثواب تھوڑی سی لسی سے روزہ کھلوانے پر بھی عطا فرما, چاہے دودھ کی لسی ہو دہی کی لسی ہو, بلکہ سادہ پانی پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما. ایسے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی, ایک پوری کھجور نہیں, کھجور کے چار ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما. چلو دودھ میں بھی کچھ پیسے لگیں گے, کھجور بھی پیسے سے آئے گی, پانی تو مفت بھی ملتا ہے, کوئی کسی کو پانی بھی پلا دے گا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دیں گے. اور اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, اور آج کل کی جو ہماری مسجد میں جو افطاری ہوتی ہے وہ تو کھانے کے برابر ہی ہوتی ہے, اس میں ایٹم ہوتے ہیں افطاری کے, یہ سب مل ملا کر اچھا خاصا آدمی کا کھانے کا سہارا ہو جاتا ہے, وہ تو پھر زبردستی کھائے تو کھائے, ورنہ حقیقت میں ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی پوری پلیٹ کھا لے افطاری کے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایسا جامع کوثر عطا فرماتا کہ جنت میں پہنچنے تک اس کو پیاس ہی نہیں لگے. اگر کسی روزے دار پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا استعراب کریں گے کہ جس کے بعد وہ کوئی پیاس ہی نہیں رہے گی, یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ. اس لیے افطاری کرانے کا بھی بڑا ثواب ہے. لہذا باقی میں تھوڑا سا دستور العمل سمجھ لیں تاکہ ہم اس کے مطابق اگر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اپنے 24 گھنٹے کے اوقات ایسے گزارے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اس کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں لگے. ایک تو 5 نمازیں مرد حضرات باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں, کسی کو شرعی عذر ہو تو وہ الگ بات. 5 نمازیں باجماعت, اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے اپنے کام چھوڑ دیں, اذان سے 5 منٹ پہلے, جماعت سے نہیں, اذان سے 5 منٹ پہلے اپنے سارے دنیاوی کام چھوڑ دیں اور وضو استنجا کر کے بس اذان ہو تو اذان کا جواب دے دیں اور پھر مسجد میں حاضر ہو جائیں, تو اس سے ان شاء اللہ صف اول بھی آسانی سے ملے گی. لیکن اگر صف اول بھر جائے تو زبردستی گھسنے کی کوشش نہیں کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے پہلی صف چھوڑ دیتا ہے تو اور پیچھے بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے, اس کو اگلی صف کا دگنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا ہوتا ہے. تو جب دگنا ثواب مل رہا ہے تو پیچھے بیٹھو آرام سے, زبردستی گھس کر دوسروں کیوں ہو سکتا ہے, تو کیوں دوسروں کو تکلیف پہنچائے. تو اذان سے 5 منٹ پہلے کوشش کریں سب کام چھوڑ کر کے نماز کی تیاری کریں, اور تیاری کر کے پھر مسجد میں جا کر کے بعد جماعت نماز ادا کریں, اور خواتین گھر کے سب کام چھوڑ کر کے وہ سب سے پہلے وضو کر کے اپنی نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیں. مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں, دونوں تحیت المسجد تحیت الوضو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں, سنت موقع غیر موقع سنت غیر موقع ہی پڑھنے کا اہتمام کریں, سنت موقع تو پڑھنی ہی ہوتی ہے, اور پھر نماز بڑے اطمینان اور سکون سے پڑھیں, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیحات کچھ پڑھ لیا کریں. تسبیح فاطمی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, وہ پر اس کے ساتھ 33 مرتبہ استغفار پڑھا لیں, کیونکہ ایک حدیث میں 4 باتیں رمضان شریف کے معمول کے طور پر بیان ہوئی ہیں. 4 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آیا کہ 2 کام تو تم ایسے ہیں رمضان شریف میں, 2 کام تو ایسے ہیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے. جو ہے نا ہمارا مقصود اور مطلوب ہے. اور دو باتیں ایسی ہیں کہ تم اس کے محتاج ہو. کہ میں حدیث شریف کا خلاصہ ذکر رہا ہوں آپ کے ساتھ. وہ دو کام جو تم رمضان شریف میں جن کے جن سے تم رب کو راضی کرو گے, یہ ہے. ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا سر سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب ذرا سی فرصت ملے بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. صبح شام کی تسبیحات اپنی جگہ, ہر فرض نماز کی تسبیح اپنی جگہ, یہ ہمہ وقتی ذکر ہوگا. اور بہتر یہ کہ ساری زندگی اس کا معمول بنا لیں. مگر رمضان میں خاص طور سے حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے. وہ ترغیب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کا ثواب پہلے بیان ہو چکا ہے آپ کے سامنے کہ بے پناہ اس کا اجر و ثواب ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. ایک تو یہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے رمضان شریف میں, دوسرے استغفار. استغفار بھی ایسا کلمہ ہے کہ اللہ پاک اس سے بڑے راضی ہوتے. سب سے چھوٹا استغفار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. باقی اور بھی بڑے کلمات بھی ہیں, اگر کوئی اس سے بڑے کلمات استغفار پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو یہ دو کام تو ایسے ہیں جن سے اللہ پاک راضی ہوگا, اور جتنے اللہ پاک راضی ہوگا ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. دوسرے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو, اور دو دوست سے آزادی مانگو. اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا کرو اور دوزخ سے آزادی مانگو. یا اللہ دوزخ سے بری فرما. تو میں بتا چکا ہوں رمضان شریف میں افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے بری ہوتے ہیں, اور جنتوں کی فضیلتیں آپ کو بیان کر دی ہیں میں نے کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں. خود جنت درخواست کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے, بس مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ملے گی. اس لیے ایک بزرگ جو تھے وہ 4 رکعت تراویح کے بعد یہ کلمہ پڑھتے تھے, مجھے بڑا پسند ہے, اور جب سے مجھے الحمدللہ یاد ہوئی. ہمارے سیکٹر میں ایک بزرگ تھے, آر صاحب تھے, اور وہ 4 رکعت تراویح پر یہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ آ گیا نا اس کے نستغفر اللہ. اب استغفار نستغفر اللہ میں سب کی نیت کر لو, سب کی طرف سے استغفار ہو جائے گا. استغفر اللہ کہیں گے تو اپنی طرف سے ہوگا, نستغفر اللہ کہیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. آپ نیت کر لو کہ جتنے مسلمان مرد اور پچھلی امتوں میں گزر گئے جو اس وقت موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے, میں سب کی طرف سے استغفار کرتا ہوں, تو ان سب کو ان کی طرف سے استغفار کرنے کا ثواب الگ آپ کو نام اعمال میں ملے گا, اور اپنا استغفار اپنی جگہ برقرار رہے گا. کیونکہ نستغفر اللہ میں استغفر اللہ بھی تو ہے, یہ جامع متکلم سلائی ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں اور دوزخ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. تو جب وہ یہ پڑھا کرتے تھے تو بھائی یہ ہر نماز کے بعد ہم مانگ لیا تھا, لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. تو ایک تو یہ کہ 5 نمازیں ہم باجماعت پڑھیں, خواتین اپنے گھر کے اندر اپنے وقت پر پڑھ لیں, اور جب روزہ رکھیں تو پھر روزہ رکھ پیٹ کا نہ ہو, پیٹ کے ساتھ ساتھ تمام اعضاء کا بھی روزہ ہو. اور کوشش کریں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک خواتین بھی اپنے گھر میں تلاوت میں منادۃ مقبول میں مشغول رہیں, اور آخر میں اپنے من کی دعائیں کرنے کے لیے اردو میں دعائیں مانگتے رہیں, افطار تک اسی میں لگے رہیں. سیدی حضرت عارف قدس اللہ سے روح کا رمضان شریف میں عام طور پر یہی معمول ہو جاتا ہے کہ وہ اصل کے بعد بس تلاوت فرماتے ہیں, پھر منات مقبول, اس کے بعد حضرت کی ایک دعا بڑی طویل ہوتی تھی, دعائیں والحانہ حضرت کی ہوتی تھی طویل, بس وہ حضرت افطار تک دعا میں مشغول رہتے تھے, بس پھر جب افطار ہو کا وقت ہو جاتا تو مختصر افطار کا فرما لیتے. تو عام طور پر یہ وقت جو ہے نا خواتین کا افطاری بنانے لگانے اور تقسیم میں گزر جاتا ہے, اور مرد حضرات کا بھی کچھ ایسے ہی, وہ خریدنے میں لگا ہوا ہے, کوئی آنے میں, کوئی جانے میں, کوئی ملنے میں, اور کچھ نہیں تو جو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں گھر میں وہ دسترخوان پہ پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں. اب پہلے بیٹھ کر اب کیا کریں, بس افطاری گھورتے رہتے ہیں. تو یہ افطاری گھورنے کا وقت نہیں ہے, افطاری کو ڈھک دو اور اپنا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف گھما دو, لو اللہ تعالیٰ سے لگا دے گا. تو جہاں بھی ہو اپنا دل اللہ تعالیٰ سے لگاؤ. تو یہ وقت جو ہے نا بڑا ذہن میں رکھیں کہ 10 لاکھ آدمی دو روز سے بری ہو رہے اور روزہ کھلے گا, تو اب یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب جو کتاب میں بیان ہوا ہے اس کو یاد کریں, اور پھر دعا میں لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسأل الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. پھر جب افطار ہو جائے کھا لو آرام سے, کسی نے منع کیا. یہ اس کے بعد پھر اباقین ضرور پڑے. عام طور پر بہت سے مرد حضرات جو سال کے 11 مہینے مغرب کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں وہ رمضان میں افطاری کی وجہ سے گھر میں روزہ کھولنے کی بنا پر وہ بیچارے جماعت سے بھی معروم ہوتے ہیں. یہ بڑی معلومی کی بات ہے. کسی کو عذر ہے تو وہ تو عذر ہے, عذر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, صحت مندی کی بات کر رہا ہوں. صحت مند آدمی کیوں اپنے آپ کو اس سے معلوم کرے؟ بھائی 11 مہینے آپ نے مسجد کی نماز میں ہمیشہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھی اور رمضان میں افطار کی وجہ سے کہ گھر میں افطار کریں گے, لہٰذا گھر میں افطار میں ایسے لگے کہ مغرب کی جماعت بھی گئی. تو جماعت سے محروم ہونے ایک تو گناہ ہے, دوسرے ایک ثواب سے بھی بہت بڑی محرومی ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. گھر میں کھولیں تو پھر کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر کے نماز باجماعت ادا ہو, اس کے بعد پھر تراویح کی تیاری کر لیں. تراویح جیسے میں عرض کہتا کہ تراویح خون نہیں کریں گے, تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں تراویح آرام اور اطمینان سے ادا کی جائے. وہاں پر تراویح بڑے آرام اور اطمینان سے توجہ اور دھیان سے قرآن شریف کی طرف دھیان لگائیں, قرآن شریف توجہ کے ساتھ سنیں, آرام اور اطمینان سے تراویح پڑھیں. اور تراویح کے بعد وتروں کے بعد تہجد کی نماز اسی وقت پڑھ لیں. جیسے سارے سال میں نے ایسے کہتا کہ وتروں سے پہلے 4 نفل پڑھنی چاہیے, یہ 4 نفل تراویح میں وتر کے بعد پڑھ لیں, 4 یا 8 رکعت پڑھ لیں, بس آپ کی تہجد ہو گئی. پھر سحری میں بھی پڑھ لیں, وہ افضل وقت ہے, اس وقت بھی پڑھیں اور پھر جلدی سو جائیں اور پھر سحری میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں, گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور ہو سکے تو اس وقت بھی مناظر مقبول کی منزل مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے, اب نہیں تو بس جامع دعائیں اس وقت مانگیں اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. پھر اگر نیند کا زیادہ غلبہ ہو تو فجر کے بعد بھی سو سکتے ہیں. بہتر یہ کہ اشراق پڑھ کر سوئیں, تو اس طرح سے رات دن اپنے گزاریں. اور دن میں زیادہ سے زیادہ کسی سے ملنا جلنا بھی نہ رکھیں, زیادہ گھومنا پھرنا بھی نہ رکھیں. اور خریداری بھی میں بتا چکا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے بس جو پہلے خریداری ہو سکتی ہو کہ پہلے خریداری کر کے فارغ ہو جائے, اس طرح سے یہ کام کریں. اور ان 24 گھنٹوں میں نا 3-4 عبادتیں رمضان شریف کی نسبت سے خاص ہیں, 4 عبادتیں رمضان شریف کی نسبت سے خاص ہیں جو رمضان شریف کے ساتھ خاص ہیں, ان میں زیادہ وقت رکھیں. ایک تو روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں, دوسرے تلاوت, جتنا ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت کریں, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا اہتمام کریں. ہر آدمی اپنے اپنے سہولت سے زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہے کریں, جتنی کر سکتا ہے کریں, کیونکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں صحیف ہیں سارے رمضان میں نازل ہوئے, یعنی آسمان لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر, پھر وہاں سے اپنے اپنے موقع پر دنیا میں وہ آئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور رمضان شریف میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن شریف کا دور کرتے ہیں. کیا عالم ہوتا ہوگا کہ جبرائیل امین قرآن شریف سنا رہے ہیں, حضور قرآن شریف سن رہے ہیں, پھر حضور صرف سنا رہے ہیں اور جبرائیل امین سن رہے ہیں, اور آخر میں آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا. تو قرآن شریف کی تلاوت رمضان شریف میں خاص اس لیے زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور تیسری جو عبادت رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کی جو فضیلت ہے, آخری عشرے کا مسنون اعتکاف, یہ عید کے ساتھ رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے, اس لیے اسی کے ساتھ اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک اور ہے وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا. اب دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف اپنی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں میں سے کسی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ بھی یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی خاص توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، صدق و توکل عطا فرما، زہد و ورع عطا فرما. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما، صحت کے ساتھ نصیب فرما، اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ نصیب فرما، روزے رکھنے کی دولت کے ساتھ نصیب فرما، تراویح پڑھنے کی نعمت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ، اپنی بارگاہ میں رجوع ہونے کے ساتھ نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما. رمضان شریف ہمارے لیے آسان سے آسان فرما. یا اللہ، اپنی رحمت سے موسم بھی خوشگوار فرما. یا اللہ، رمضان شریف سے پہلے بھی اور رمضان شریف میں بھی موسم نہایت خوشگوار فرما. یا اللہ، موسم نہایت خوشگوار فرما، روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، تراویح پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما، اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، احادیث طیبہ میں رمضان شریف کے جو فضائل آئے ہیں وہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ، ہمیں بھی نصیب فرما، حضور کی بدعا سے بھی ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے بدعا سے ہم سب کو بچانا. یا اللہ، حضور کے بدعا سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. یا ارحم الراحمین، پورا مہینہ سلامتی سے گزارنا، اور رمضان کے بعد بھی اگلا سال بھی سلامتی سے گزارنا. یا اللہ، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سکنا عطا فرما. یا اللہ، جو جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. رمضان شریف کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں بھی عطا فرما اور انہیں بھی عطا فرما. یا اللہ، ہمیں رمضان شریف کسی فضیلت سے محروم نہ فرمانا، اپنی کسی رحمت سے محروم نہ فرمانا، ہماری نالائقی پر نظر نہ فرمانا، ہمیشہ اپنی نظر رحمت پر نظر فرمانا، نظر رحمت ہم پر فرمانا. یا ارحم الراحمین، جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین. یہ سلسلہ